کرنے والیاں اور دوسروں کو بھی گناہ اور برائی کی دعوت دینے والیاں، نساء کاسیات عاریات مومیلات مائلات، رؤوسهن ننگی نظر آتی ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا لباس اتنا چست ہوتا ہے جو ان کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس سے اندر کا بدن نظر آتا ہے، لباس اس طریقے کا پہنتی ہے کہ لباس، اس لباس کو لباس کہنا یہ لباس کی توہین ہے، یہ جہنم میں جانے والوں کا دوسرا طبقہ ہے، جن کی قمیضوں اور بلاؤز کے گلے اتنے کھلے ہوتے ہیں اور آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ اتنی تنگ اور ٹائٹ ہوتی ہیں کہ ان سے پورا بدن نمایاں نظر آتا ہے۔ نساء کاسیات عاریات مومیلات مائلات، وہ عورتیں جو اس قسم کا لباس پہنتی ہیں جس لباس میں پورا بدن نمایاں ہو، یہ جہنم میں جانے والی ہیں، اور جن کے سر کے بالوں کا انداز بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ تقلید کفر ہے اور تقلید کفار ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، یہ نہ تو جنت میں داخل ہو سکتی ہیں اور جنت کی خوشبو بھی ان پر حرام۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَمَا وَكَدَا، جنت کا حال یہ ہے کہ اس کی خوشبو تو بہت دور سے انسان محسوس کر لیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، بعض دوسری صحیح احادیث میں یہ ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کے برابر تک انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اس قسم پہ اور ان لوگوں پہ جنت کی خوشبو حرام۔ یہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کے برابر تک محسوس کی جا سکتی ہے، وہ جنت کی خوشبو ان عورتوں پر بھی حرام جو بیہودہ لباس پہنتی ہیں اور جو یورپ اور مشرقین کی تقلید میں اپنے بالوں کا اسٹائل اس طریقے کا بنواتی ہیں جس طریقے کا وہ فلموں میں اور دوسرے رسالوں میں دیکھتی اور سنتی ہیں، اور اسی طرح جنت ان پر حرام اور جنت کی خوشبو بھی ان پر حرام جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں لفظ تھا ادنا بالبقر، گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ان ظالموں کے ہاتھ میں ہوں گے جو دوسرے انسانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ بقرہ سے متعلق یہ تھوڑی سی بحث تھی جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے پڑھا اور جانا، اور یہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ حکم سنایا کہ اللہ نے تمہیں گائے کی قربانی کا حکم دیا ہے، تو بقرہ عام لفظ ہے، یہ نکرہ ہے، اس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی گائے آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی بدتمیزی اور ان کی اپنی یہ غلط قسم کی حرکت تھی اور ان کے باطن کا اندر کی شرارت اور خبز تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو طول دیا، بار بار یہ پوچھتے رہے کہ گائے کس قسم کی ہو، کیا رنگ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی طرف سے عام حکم تھا کہ کوئی بھی گائے لے کے آپ اس کو ذبح کر دیجیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایک الزام یہ بھی لگایا کہ آپ ہمیں جو گائے کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں تو کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ گائے کی قربانی کا حکم ہمیں دے؟ اور علماء نے فرمایا کہ گائے کی قربانی کا حکم انہیں اس لیے بھی دیا گیا کہ چونکہ اس سے پہلے وہ بچھڑے کی عبادت کے شرک جیسے ظلم اور جرم میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اندر کا جو خبز تھا وہ ابھی تک کسی حد تک برقرار تھا، ان کے لیے بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اس لیے خاص طور پہ گائے کو منتخب کیا گیا کہ تم نے اس جانور کو ذبح کرنا ہے جس سے پیدا ہونے والے بچڑے کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے. اس لیے تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ تم نے اس جانور کو ذبح کرنا ہے. اور چونکہ ان کے لیے گائے کا ذبح کرنا نہایت مشکل امر تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ سرے سے انکار کرتے کہ ہم تو گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے بچڑے کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ رہا ہے ایک زمانے میں کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اور ہم نے خود مطالبہ کیا اپنے نبی سے کہ یہ جان لانا کما لہ، ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنوا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کے پاس ہے. تو ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اس لیے انہوں نے صریحاً انکار کرنے کے بجائے ہیلے بہانے اور حجت والے راستے کو اختیار کیا اور اس قسم کی اون پٹانگ باتیں کرنی شروع کر دی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم گائے کو ذبح کریں. لیکن اللہ کا حکم یہی تھا کہ تم نے بہرحال گائے ہی کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے کیا مذاق کرتے ہیں، اور چونکہ اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی قوم سے مذاق کرے، اور اسی لیے انہوں نے سوالیہ انداز میں یہ پوچھا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یا یہ بات واقعی درست ہے کہ ہمیں گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی نے انہیں اسی انداز سے جواب دیا جو انداز ایک نبی کا ہو سکتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شریعت اور دین کے معاملات میں کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے. اور اس ٹکڑے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہنسی مذاق کے جہاں آداب ہیں، شرطیں ہیں، قیود ہیں، حدود ہیں، ان میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں کم از کم یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ وہ شخص پرلے درجے کا جاہل اور بے وقوف اور احمق ہے جو دین کے کسی معاملے میں مذاق کرے. اس آیت سے یہ ثابت ہوا آخری ٹکڑے سے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلی، جو پرلے درجے کا جاہل ہے، جو دین کے کسی معاملے کے بارے میں مذاق کرے یا دین کو مذاق بنائے یا اس کے بارے میں مذاق کے طور پہ کچھ کہے یا سوچے. جہل کے لفظ کے بارے میں آپ کو پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ جہل کا جو لغوی اور لفظی ترجمہ ہے تو یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہو اس کے بالکل برعکس کرنا، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے بالکل برخلاف برعکس کوئی کام کرنا، یہ ہے جہل کے لفظ کا لفظی اور لغوی ترجمہ. اور یہ بھی نبی کی شان کے بالکل خلاف ہے کہ نبی کسی ایسے کام کا حکم دے اپنی قوم کو جس کا حکم اسے اللہ نے نہ دیا، یا جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہو اس کو چھوڑ کے اس کے بجائے کسی ایسے کام کا حکم دے جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو، یا جو اس کام کے خلاف ہو جس کام کا حکم اسے اللہ کی طرف سے مل گیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پہ فرمایا اپنے بارے میں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں جو کہ جاہل قسم کے لوگ کرتے ہیں، میں نبی ہوں. اور یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ نبی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جو کہ مناسب نہ ہو. تو یہ آیت نمبر 67 ہے جس میں حضور کا لفظ آیا. ایک ہوتا ہے مطلق اور ہنسی مذاق کرنا عام طور پہ، اور ایک ہوتا ہے ہنسنا. تو ان میں جو فرق ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ایک تو ہے خوش طبعی اور خوش دلی اور دل لگی کے لیے شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں اور آداب اور حدود اور قیود میں رہ کر ہنسی مذاق کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اوقات اس کی اشد ضرورت بھی ہوتی ہے. اس کو مزاح کہتے ہیں اور اردو میں اس کو مذاقت کہتے ہیں. اور ایک ہے استہزاء، استہزاء، اور ایک ہے سخریہ. استہزاء اور سخریہ کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، کسی شخص کا یا کسی قوم کا یا کسی حکم کا یا کسی بات کا مذاق اڑانا، یہ استہزاء ہے. اس کو سخریہ قلب اور سخریہ بھی کہتے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے. اور ایک ہے مطلق ہنسنا، ہنسی مذاق کے بعد ہنسنا ہو یا ویسے کسی چیز کو دیکھ کر، کسی بات کو سن کر یا کسی واقعے وغیرہ کو دیکھ یا پڑھ یا سن کے یا تصور کر کے سوچ کے انسان کو ہنسی آئے. اس ہنسی میں بھی ادب اور حد ہے کہ یہ شخص تبسم کرے، قہقہ لگانا اور منہ پھاڑ کے ہنسنا اس سے منع کیا گیا ہے. تو جہاں تک خوش طبعی کا تعلق ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہنسی مذاق کرنا، یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اوقات اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دلوں میں محبت بڑھتی ہے. جیسے ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر محبت بڑھائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ہاں آ جا کے دعوت کر کے یا دعوت کھا کے اس سے محبت بڑھتی ہے. تو محبت بڑھنے اور آپس کے تعلقات کو استوار کرنے کا ایک ذریعہ خوش طبعی کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا بھی ہے. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ اس کی شروط اور حدود اور آداب ہیں جن کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے. اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہ صحیح طور پہ ہنسی مذاق نہیں رہتی، بلکہ یہ ہنسی مذاق اور خوش دلی یا خوش طبعی سے نکل کے استہزاء اور سخریہ پن میں شامل ہو جاتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور اس سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت بھی ہوتی ہے. خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے عموماً اور سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے خصوصاً گھر میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے بعض صحابہ کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا ہے. اور جس طریقے پہ علماء نے اور انسانی نفسیات کے مسلمان ماہرین نے اپنی اپنی کتب میں لکھا کہ انسان کی طبیعت خوشی اور غم دونوں سے متاثر ہوتی ہے، اور ان دونوں کے آثار اس کے چہرے سے یقیناً نمایاں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ان دونوں موقعوں پہ کچھ ایسی پابندیاں لگا کے رکھی ہیں جن کا خیال اگر یہ انسان رکھے تو یہ غم اور یہ خوشی، ان دونوں موقعوں پہ جو جو حرکت یہ کرے، یہ اس کے لیے باعث اجر اور ثواب ہوتی ہے. لیکن اگر ان دونوں موقعوں میں یا ان دونوں موقعوں میں سے کسی ایک موقع پہ یہ اسلامی حدود اور آداب کا خیال نہ رکھے تو غم بھی اس کے لیے باعث علم اور باعث عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور خوشی بھی اس کے لیے باعث اعمال سیئات بن جاتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہوتی ہے. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے دین اسلام کو عین دین فطرت بنایا ہے، اور اس دین میں انسان کی تمام ضروریات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے. اور اس دین نے اس انسان کو ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تلقین بھی کی ہے. لیکن ہم نے اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنی ہر حرکت کو قرآن و حدیث اور دین کی عینک اور زاویے سے دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ اس چیز کا کوئی خیال نہیں کرتے, انہیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا دین اس بارے میں ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے. خوشی اور غم, ان دونوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے اور امام الطبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اور ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. خوشی اور غم کے دنیا میں نہ جانے کون کون سے پیمانے ہیں جن سے لوگ دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں اور پھر کسی چیز کے بارے میں حکم اور فیصلہ کرتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. اپنے بارے میں کسی دوسرے سے فتویٰ پوچھنے کے بجائے خود اپنے دل سے فتویٰ پوچھو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. اگر تمہیں کسی گناہ کے کرنے کے بعد رنج اور غم اور تکلیف ہو اور کسی نیکی کے کرنے کے بعد خوشی ہو تو فانت مؤمن, تم مؤمن. یہ ہے معیار. اذا سررت کا حسنتک, سررت یہ سرور سے ہے, سرور خوشی کو کہتے ہیں. نیکی کر کے اگر تمہیں خوشی ہوتی ہو اور گناہ کرنے کے بعد ندامت ہوتی ہو, تکلیف ہوتی ہو, تو اپنے بارے میں خود ہی یہ فتویٰ لے لو کہ تم مومن ہو, تم ایمان والے ہو. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام کا فتویٰ ہے. تو یہ تو ایک عام وہ قاعدہ تھا اور ایک عام بات تھی جو غم اور خوشی سے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں ملی. اور ہنسی مذاق, اس کو مزاح اور مذاق اور خوشطبعی اور خوش دلی بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے, کان لا یضحك الا تبسما. آپ جب بھی ہنستے تھے تبسم فرمایا کرتے تھے. یہ مستدرک حاکم اور شمائل ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ کان لا یضحك الا تبسما, آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے. اور ایک اور حدیث متفق علیہ ہے اور اس کی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهوات إنما كان يتبسم. میں نے پوری زندگی کبھی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو منہ پھاڑ کے قہقہ لگا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, بلکہ جب بھی آپ خوش ہوتے تھے ہنسنا چاہتے تھے کان یتبسم, تبسم فرمایا کرتے تھے. اور آپ کے اخلاق کے بارے میں عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ ترمذی کی ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ تبسم کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں دیکھا. گویا کہ ہر وقت آپ کے چہرے پہ رونق ہی رونق رہتی تھی, اور ہر شخص سے تبسم فرما کر گفتگو کیا کرتے تھے. منہ پھلانا یا منہ چڑھانا یا اپنے ماتھے پہ سڑکیں بنانا یا برا چہرہ لے کے ملنا جیسا کہ بعض بدنصیبوں کی عادت ہوتی ہے. جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو چہرہ ان کا ایسا بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ چہرے پہ نحوست برس رہی ہوتی ہے. یہ بدنصیب ہیں, شقی ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے ہستا بستا چہرہ لے کے نہیں ملتے. صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انتل کا اخا کا بوجہ طلیق, یہ صدقہ ہے اور بڑی نیکی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے اچھا چہرہ لے کے ملو. کسی مسلمان بھائی سے تبسم والا چہرہ لے کے ملو, یہ صدقہ ہے اور بڑی نیکی ہے. لیکن اگر تم چہرے کو بگاڑو گے تو اس سے اپنا ہی نقصان کرو گے. یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے. تو دینی محفلوں میں آنے والے اور درس کی مجلسوں میں آنے والے لوگوں پہ تو خاص طور پہ واجب ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو دل کے کانوں سے سن کے اپنے سامنے رکھیں. ان لوگوں کی طرح نہ ہو کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا, جو رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تھی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو ظاہری طور پہ تو سنتے تھے لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے تھے. تو یہ صدقہ ہے اور بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی سے اچھا چہرہ لے کے ملیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر شخص سے تبسم بھرے چہرے کے ساتھ مل کے گفتگو کیا کرتے تھے. لیکن قہقہ لگانے سے اور زیادہ ہنسنے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا, اور صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں آپ کے ارشاد موجود ہے کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان رہے ہو تو تمہارے ہنسنے میں کمی آ جائے اور تمہارے رونے میں کثرت آ جائے. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری ہنسی ختم ہو جائے. لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. امام الترمذی نے اپنے سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات, کون ہے جو مجھ سے یہ چند جملے سیکھ لے, فیعمل بهن, تاکہ ان پر عمل کرے, او یعلم من یعمل بهن, یا ان لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے جو اس پر عمل کرنا چاہے. فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ, ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں. فأخذ بيدي, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا, فعد خمسا, اور پانچ باتیں گن کے مجھے بتا دی. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تكن اعبد الناس, حرام کاموں سے اور کبیرہ گناہوں سے بچو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا. اللہ کی نگاہ میں عابد اور زاہد وہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہوں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. تو اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام سے بچو. محدثین نے محارم کے تحت کبیرہ گناہوں کو بھی شامل کیا ہے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا، رزق ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، عزت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، جو کچھ بھی ہے، ورضا، اس پہ راضی ہو جاؤ. تکن اغنی الناس، لوگوں میں سب سے بڑا غنی اور سب سے زیادہ غنی تم بن سکتے ہو. غنی کہتے ہیں اس کو جو سب سے بے پرواہ، جس کے پاس سب کچھ ہو، کسی اور کی طرف جو نہ دیکھے. اللہ نے سب کچھ اس کو دیا ہو. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل غنا سے بھر دیا جائے، تم غنی بن جاؤ، تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. ورضا بما قسم اللہ لك، اللہ نے تمہارے لیے اس کا فیصلہ کیا ہے، الحمدللہ، ہر حال میں اس کا شکر کرو. نہ کسی سے حسد کرو، نہ کسی کی طرف رشک بھری نگاہوں سے دیکھو، اور نہ کسی چیز کی ایسی ویسی تمنا کرو جس سے عقیدے اور عمل میں کمزوری کا خطرہ پیدا ہوتا. اللہ کی تقدیر اس پر راضی ہو. البتہ جس طرح سلف صالحین نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ دعا ضرور کرتا رہے کہ اللہ تمہیں جو کچھ میرے لیے فیصلہ کر دیا، تقدیر کا معاملہ ہے، قسمت کا معاملہ ہے، جو کچھ لکھا جا چکا وہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن جس طرح صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ قضاء و قدر، تقدیر اور قسمت، جو کچھ ہوتا ہے اس کو ایک چیز بدل سکتی ہے، اور وہ دعا ہے. لا يرد القضاء من الدعاء. تو یہ دعا تم کیا کرو کہ اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير لطفا يليق بوجهك وعظمتك. اے اللہ، تقدیروں میں جو کچھ بھی ہے اس کے معاملے میں ہم پہ اپنا خاص لطف و کرم فرما، ایسا لطف و کرم جو تیرے جلال اور تیرے عظیم ہونے کی شان کے مناسب ہو اور لائق ہو. علماء نے، سلف صالحین نے فرمایا کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں خاص طور پر مہربانی فرماتے ہیں. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير لطفا يليق بجلال وجهك، اور ایک روایت میں کہ لطفا يليق بعظمتك. تو یہ دعا سلف صالحین سے منقول ہے. ارشاد فرمایا کہ وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، اور تیسری چیز یہ ہے کہ واحسن الى جارك تكن مؤمنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہارا ایمان مضبوط اور کامل رہے گا، تم مومن کہلاؤ گے اگر تم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، صحیح مسلمان بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو. پانچویں چیز یہ ہے کہ وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، اس لیے زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو. یہ پانچ وہ نصیحتیں تھیں جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنائی اور بتائی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، کبیرہ گناہوں سے بچو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عابد، زاہد، عبادت کے لحاظ سے اللہ کے قریب بن کے تم بن جاؤ گے. اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اگر تم بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اور ذریعہ اور راستہ یہ ہے کہ اتق المحارم، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام اشیاء سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. اور اسی ضمن میں یہ بتایا گیا تھا کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی اس میں داخل ہے. قرآن پاک اور احادیث میں کئی وہ چیزیں ہیں جن کو حرام کہا گیا ہے اور جن سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اس حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 52 میں نو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم, کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں ان چیزوں کی تفصیل بتاؤں جو تم لوگوں پہ تمہارے رب نے حرام کی ہیں. سب سے پہلی چیز فرمایا کہ شرک کرنا یہ حرام ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا جرم, زمین والوں کا سب سے بڑا جرم, زمین والوں کا سب سے بڑا جرم, زمین والوں کا سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے. اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا اس سے بڑا جرم اور گناہ اور کوئی نہیں ہے. اور دوسرا بڑا گناہ جس کو حرام کہا گیا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی, جس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا, والدین کی نافرمانی یہ حرام ہے اور دوسرا بڑا جرم ہے. اور تیسرا جرم غربت اور مفلسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اگر ایسا کرو گے تو یہ حرام ہے. خاندانی منصوبہ بندی اس زمرے میں اور اس ضمن میں شامل ہے. خاندانی منصوبہ بندی یہ اسلام میں ناجائز ہے, لیکن خاندانی منصوبہ بندی کے نام پہ مسلمانوں کی جو نسل کشی اس وقت ہو رہی ہے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے. اس لیے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی آبادی کم ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی آبادی میں ماشاءاللہ اضافہ ہی اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کی تعداد میں اضافے کی یہی نسبت اور یہی فیصد اگر یہ برقرار رہا تو آئندہ چند صدیوں میں یہود و نصارہ اقلیت میں ہو جائیں گے اور مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی میں کمی ہو, اور اس کے لیے وہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ کم بچے خوشحال بنانا. اس قسم کے چل اور نعرے ہیں, پبلسٹی وغیرہ کے اشتہارات میں لکھا ہوتا ہے. تصویر یہ ہوتی ہے کہ ایک دو یعنی میاں بیوی ہیں اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی, کہتے ہیں تو بڑا ہی خوشحال گھرانا ہے. تو یہ دھوکہ دینے کی ایک سازش ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت میں فخر کروں گا, اور اس طرف آپ نے رغبت دلائی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کیے جائیں تاکہ امت مسلمہ کی تعداد میں اضافہ ہو. تو خاندانی منصوبہ بندی یہ حقیقت میں قتل اولاد ہے, قتل نفس ہے, قتل مسلم ہے. اس کی اسلامی نظام میں, اسلامی حکومت میں, اسلامی مملکت میں, اسلامی خلافت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں جو پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, جو بجٹ بھی اس کے لیے بنتا ہے, وہ اللہ سے کھلا کھلا بغاوت ہے. ہمارے ہاں اور جرم کم ہو رہے ہیں, اس میں ایک جرم یہ بھی ہوا کہ اس کے لیے خاص ایک وزارت بنائی جاتی ہے اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے. یہ ترغیب بھی جاتی ہے لوگوں کے وہ کم بچے پیدا کریں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اور ایک جگہ شاید فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, رزق تو ہم دیتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں, تمہارے بچوں کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, سورہ ہود میں 12 سپارے کی پہلی آیت یہ ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کا انتظام اللہ نے کیا. تو اولاد کے رزق کا انتظام ہم تم نہیں کرتے, اولاد کے رزق کا انتظام رازق کرتا ہے, اللہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے. واللہ خیر الرازقین. تو بچوں کے بڑھنے اور کم ہونے سے رزق پہ کوئی اثر واقع نہیں ہوتا. یہ تیسرا حرام کام ہے کہ بچوں کو قتل کیا جائے, یعنی خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کیا جائے. چوتھا جو حرام کام ہے جس سے منع کیا گیا, ولا تقربوا الفواحش, ما ظهر منها وما بطن. فحش کاموں سے دور رہو، بے حیائی کا کوئی بھی کام، ظاہر ہو کافر ہو، چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو، بے حیائی کے ہر کام سے دور رہو. بے حیائی اور بے پردگی کا ہر کام یہ حرام ہے. اس میں آڈیو موسیقی گانے بجانے کے کیسٹ ہوں، ویڈیو کیسٹ ہوں، رجسٹر ہوں، رسالے ہوں، اخبارات ہوں، افسانے ہوں، ناول ہوں، قصے کہانیاں ہوں، غلط قسم کی محفلیں ہوں، مخلوط پارٹیاں جن میں مرد اور عورتیں بغیر حجاب اور پردے کے باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، یعنی بے حیائی کا ہر کام. فحش بدکاری کی طرف مائل کرنے والا ہر کام یہ حرام ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا اپنے نگاہوں سے یہ حرام ہے تو باقی سارے کام لوگ سمجھتے کہ جائز ہیں. لیکن قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ ہر برائی کا کامیاب اور ٹھیک ٹھاک نہ صرف یہ کہ تعاقب کرتا ہے بلکہ اس کو بالکل ننگا کر کے کھلا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ کسی ذہن میں شک و شبہ باقی ہی نہ رہے. ہر وہ کام جس میں بے حیائی ہو، فحش پن ہو، وہ حرام ہے. نہ صرف یہ کہ زنا حرام ہے بلکہ ہر وہ چیز جو زنا کے قریب لے کے جائے، اور اس بڑے گناہ کے قریب یہی چیزیں لے کے جاتی ہیں. ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانا بجانا سننا، یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان آہستہ آہستہ اس بڑے گناہ تک پہنچتا ہے جس میں پڑنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ من ذلک. تو بے حیائی کا ہر کام یہ حرام ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، 1400 سال پہلے ہوتا تھا یا وہ جدید قسم کی آلات اور جدید قسم کی مشینری کے ساتھ آج ہوتا ہے یا آئندہ ہوگا. کسی بھی قسم کا وہ عمل جس میں بے حیائی ہو، فحش پن ہو، وہ حرام ہے. اور پانچویں چیز، ولا تقتل النفس التي حرم الله بها الحق، بے گناہ کو قتل کرنا، قتل نفس، کسی مسلمان کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی حرام ہے. اور چھٹی چیز، چھٹا وہ عمل جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ ولا تقربوا مال اليتيم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یتیم کا مال کھانا، یتیم پہ ظلم کرنا یہ حرام ہے. اتنے وہ خاندان ہیں ہمارے معاشرے میں جن خاندانوں میں یتیم بچوں اور بچیوں پہ ظلم ہوتا ہے. تو یہ حرام کاموں میں سے ایک کام ہے کہ یتیم پہ ظلم کیا جائے، یتیم کے حق کو مارا جائے، یتیم کے مال کو ہضم کیا جائے. اور ساتواں جرم یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کاروبار میں، خرید و فروخت میں ظلم و زیادتی یہ حرام ہے. کاروبار اور خرید و فروخت میں زیادتی یہ حرام کاموں میں سے ایک کام ہے. اور آٹھواں حرام کام یہ ہے کہ انصاف اور عدل نہ کرنا. جب تم سے کسی بات کی درخواست کی جائے، تمہارے ہاتھ میں کچھ اختیار آ جائے، وہ تمہاری اپنی ذات سے اس کا تعلق ہو، تمہاری بیوی بچوں سے، تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائیوں سے، تمہارے دوستوں اور رشتے داروں سے، یا تمہاری نگرانی میں کام کرنے والے دوسرے مسلمانوں سے، یا عام امت مسلمہ کے کسی فرد سے، یا اس کا تعلق کاروبار سے ہو، ملازمت سے ہو، کسی بھی طریقے پہ، انصاف اور عدل نہ کرنا یہ آٹھواں حرام کام ہے جس کا ذکر سورہ انعام کی ان آیات میں موجود ہے. نواں حرام کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنا. عالم ارواح میں سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، صرف تجھی کو پکاریں گے، لیکن دنیا میں آتی اس وعدے کو بھول گئے. یہ بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور جرم ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں قرآن پاک میں ان تین مقامات پہ چار اور حرام چیزوں کا بیان ہے. یہ دو آیات جو سورہ انعام کی ابھی ہم پڑھ رہے تھے, ان دو آیات میں 9 حرام کاموں کو بیان کیا گیا ہے, اور یہ تین آیات کا جو میں نے حوالہ دیا ہے ان تین آیات میں مزید چار حرام چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. یہ چار چیزیں مزید ایسی ہیں جو حرام ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور جان لو. انما حرم علیکم المیتہ, مردار, وہ جانور جس پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا جو غیر طبعی ایسی موت پہ مر جائے کہ جس موت مرنے کے بعد وہ شرعی طور پہ اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا, وہ مردار. انما حرم علیکم المیتہ, یہ بھی حرام ہے. والدم, بہتا ہوا خون, یہ بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر, اور سور, یہ بھی حرام ہے. وما احل به لغیر اللہ, وما احل لغیر اللہ بھی, ارشاد فرمایا کہ چوتھا حرام یہ ہے, ہر وہ چیز جس میں غیر اللہ کا نام رکھ لیا جائے, ہر وہ کھانا اور پینا, وہ چیزیں جن کا جو معقولات میں ہو یا مشروبات میں ہو, یعنی وہ پینے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز ہو, اگر اس پہ نام رکھ دیا جائے کہ یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے یا فلاں کے نام کی سبیل ہے یا فلاں کے نام کا کھانا ہے, تو وما احل به لغیر اللہ, ارشاد فرمایا چار حرام کی گئی چیزوں میں یہ چوتھی چیز ہے. قرآن میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور جو ترتیب آیات قرآنیہ میں ہمیں ملتی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ایک چیز اگر پہلے ہے اس کے بعد پھر دوسری ہے, پھر تیسری ہے, پھر چوتھی ہے, پھر پانچویں ہے, پھر چھٹی ہے, تو مفسرین اور محدثین اور علماء نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ بعض اوقات تو ترتیب کے لحاظ سے ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ برعکس ہوتا ہے. یہ سب سے بڑے جرم کو بعض اوقات پہلے نمبر پہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کم درجے کا جرم, اس کے بعد پھر اس سے کم درجے کا جرم, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کم درجے کے جرم کو پہلے مرحلے پہ بیان کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ جو اس سے بڑا جرم ہے, پھر وہ جو اس سے بڑا جرم ہے, پھر وہ جو اس سے بڑا جرم ہے, سب سے آخر میں وہ جو سب سے بڑا جرم ہے. تو سورہ انعام کی جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں 51 اور 52, ان میں ترتیب جو تھی وہ عام ترتیب تھی, یعنی سب سے بڑا جرم شرک ہے, اس کے بعد والدین کی نافرمانی, تیسرے نمبر پہ اولاد کو قتل کرنا, چوتھے نمبر پہ بے حیائی, اس ترتیب کے ساتھ یہ 9 نمبر تک بات پہنچتی ہے. لیکن یہ جو سورہ بقرہ اور سورہ النحل اور سورہ مائدہ میں تفصیل ہے یہ برعکسی ترتیب کے برعکس ہے, یعنی چار چیزیں حرام ہیں, سب سے پہلے مردار, پھر بہتا ہوا خون, اور اس کے بعد پھر خنزیر, لیکن ان چاروں حراموں میں سب سے بڑا حرام اور گناہ کے لحاظ سے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام پہ مشہور کی گئی چیز کو انسان لیں, قبول کریں. وما احل به لغیر اللہ, یہ سب سے بڑا جرم ہے. سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ کھانے اور پینے پہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق میں سے کسی کا نام رکھ دیا جائے, اور اس میں غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز اس میں شامل ہے. مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ جو نظر و نیاز پکتی ہے وہ اس چوتھے بڑے حرام میں شامل ہے. 11ویں, جس کو 11ویں شریف لوگ کہتے ہیں, وہ چوتھے بڑے حرام کے زمرے میں آتی ہے. اس کا کھانا پکانا اور اس قسم کی محفلوں میں شرکت کرنا یہ حرام ہے اور بدترین جرائم میں سے ایک جرم ہے. قرآن کی تین آیات یہ بتاتی ہیں کہ وما احل به لغیر اللہ, ماں کے معنی ہے ہر وہ کچھ, ماں کے معنی کچھ بھی ہو. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ وما ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہے, تو لوگ یہ کہتے جیسا کہ آج کہتے ہیں کہ جانور کیسے حرام ہو گیا, ہم نے تو ذبح کرتے ہوئے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تم کہتے ہو یہ حرام ہے. تو قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دی جائے, وہ ہلنا احلال سے, احلال کے معنی آواز لگانا, مشہور کر دینا, کسی چیز کا نام رکھ دیا جائے کہ یہ چیز فلاں صاحب کی ہے, کسی بکرے یا گائے یا گوشت یا کھانے یا پینے کی چیز پہ اگر یہ نام رکھ دیا گیا کہ یہ کھانا یہ پینا فلاں بزرگ کا ہے یا فلاں شخص کا ہے تو یہ حرام ہے, خواہ اس کو ذبح کرتے ہوئے آپ اس پہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں تب بھی یہ حرام ہے, اس لیے کہ آپ نے نام رکھ دیا غیر اللہ کا, نام رکھنے سے وہ حرام ہو گیا. اب بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نام آپ تبدیل نہ کریں, اس کو اللہ کے نام پہ نہ کریں. تو گیارہویں جو پکتی ہے وہ اس لیے حرام ہے کہ اس پہ نام آ جاتا ہے غیر اللہ کا. جانور تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا لیکن نام رکھا ہوا تھا کہ یہ بکرا غوث کا ہے, یہ جانور فلاں بزرگ کا ہے, تو وہ حرام ہو گیا. بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوتا. یہ ہے تفسیر.